یہاں سے اب سورت کے اختتام کی آیات شروع ہو رہی ہیں.
هل ينظرون الا الساعه,
نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا.
ان تأتيهم بغتتا,
کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے, کیونکہ وہ تو اچانک ہی آئے گی.
وهم لا يشعرون,
اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے, انہیں احساس بھی نہ ہوگا. لیکن جب وہ آ جائے گی تو دن کیسا ہوگا.
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
الاخلاء دوست, خلیل کی جمع.
الاخلاء دوست, يومئذ اس دن, بعضهم لبعض عدو,
ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے.
الا المتقين, مگر متقی لوگ.
یعنی وہ دن جب آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے.
دوستی کی بنیاد اگر تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, تو وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی, باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی.
خون کے رشتوں کے بارے میں تو بارہا قرآن پاک میں آ چکا کہ وہ باقی نہیں رہیں گے.
خون کے رشتوں کے علاوہ
پھر رشتے دوستی کے ہوتے ہیں. ان رشتوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ صرف وہ دوستی باقی رہے گی جس کی بنیاد خدا کا خوف ہوگا, تقویٰ ہوگا.
وہ دوستی کیسے ہوتی ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے؟
وہ دوستی جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی ہے, اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, اس دوستی میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا کوئی دوست نہ ہو, ایک انسانی ضرورت ہے. اور دوستی کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں. کچھ دوستیاں بزنس کی وجہ سے ہوتی ہیں, کچھ دوستیاں اچھے رہنے کی وجہ سے کسی جگہ کو ہو جاتی ہیں,
کچھ اور باتیں بھی بنیاد بنتی ہیں, وسو نفس کی خواہشات وغیرہ.
لیکن ایک بنیاد جس کو تقویٰ کا نام دیا جاتا ہے اور جو قیامت تک باقی رہے گی, بلکہ اس کی وجہ سے بے پناہ اجر ملے گا دوستوں کو, اس کی نشانیاں یا علامات کیا ہیں, اور ان علامات کی روشنی میں ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں ذرا. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی معاملے میں کسی سے دوستی ایسی ہو کہ انسان دوست سے کچھ نہ چاہے سوائے دوستی کے. اینڈ پاسبل ہے, یعنی ایک حد تک پارشلی یہ بات درست ہے کہ اس دوستی میں انسان دوسرے سے کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں رکھتا, کوئی غرض نہیں رکھتا. اس کے علاوہ تقویٰ کی بنیاد پر, یعنی وہ دوستی جس کی بنیاد تقویٰ ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ ان کی گفتگو میں لغو کا عنصر نہیں ہوگا, اور ایک مقصد کے تحت دوستی ہوگی, اور وہ مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا, اللہ کے قریب ہونا, اور اس راستے میں ایک دوسرے کو مدد دینا ہے. ایسے دوست ایک دوسرے کی غلطیاں اور خامیاں آسان طریقے سے دوسرے کو بتاتے ہیں. دوست کی خامی کے لیے وہ اسی طرح پریشان ہوتے ہیں جیسے اس کے کسی دنیاوی دکھ درد کے لیے, کسی دنیاوی طور پر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا, ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ نہیں, اس کی خامی نہیں اس کو بتانی, پھر تو یہ دوست بھی نہیں رہے گا, کیونکہ وہ غرض کچھ اور ہے نا پیچھے. تو اللہ کی خاطر دوستی صرف لیبل لگانے سے نہیں ہوتی, انہی احبو کا فلّہ کہتے نہیں ہو جاتی. صرف اس کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں, ایک چیک لسٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ اللہ کی خاطر دوستی میں یہ اور یہ اور یہ پیمانے اور یہ میزان ہے. یعنی ایک میزان محبت قائم کریں. چیک لسٹ کا نام میزان اس لیے کہ وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مسئلہ حل کر دیا ہے. اتنے دنوں سے چیک لسٹ بول رہے تھے, لیکن یہ آیت جو آئی سورۃ الشورا آیت نمبر 17,
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان,
اللہ نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتارا. یہ کون سا میزان اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میزان کہاں ہوتا ہے؟ میزان انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میزان تیار کیسے ہوتا ہے, یا وہ میزان کام کب کرتا ہے, اس کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے, اس کتاب سے. یہ کتاب میزان قائم کرتی ہے, وہ پھر ہمارے اندر آ جاتا ہے, اس پر پھر ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں, دوستی کو بھی, دشمنی کو, محبت کو, نفرت کو, خلوص کو, عدم خلوص کو. یعنی محض گمان سے نہیں پرکھتے. عام طور پر ہم لوگوں کو کس کو پرکھتے ہیں؟ اپنی ذاتی پسند ناپسند, خواہشات اور گمان اور عقل اور قیاس, ان چیزوں کو پرکھتے رہتے ہیں, یا کسی کو کچھ اور بیرونی اسباب پہ پرکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میزان بھی اتارا ہے, صرف کتاب نہیں اتاری, کتاب کے ساتھ یہ کتاب کے اندر ہی میزان بھی ہے, اور اس میزان کو ہمیں وہاں سے لے کر ادھر اپنے دل میں رکھنا ہے, یہاں فٹ کرنا ہے, پھر اس میں ہر چیز کو تولنا ہے. کسی کو دوں یا نہ دوں, روکوں یا نہ روکوں, محبت کروں یا نہ کروں, نفرت کروں یا نہ کروں, یہ میزان اندر نہیں جب تک آئے گا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزر سکے گی. اسی طرح دوستی کے معاملے میں ایک میزان قائم کیجیے, اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے تولیے, یا اپنے آپ کو نہیں تو اپنی دوستی کو اس ترازو میں رکھ کے تولیے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے یا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ خود کو اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہوا ہے. کیونکہ دوستی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم عقل سے زیادہ کام لینا ہی نہیں چاہتے, کچھ میزان میں رکھنا ہی نہیں چاہتے. ہماری کمزوریوں میں سے ہے, ویکنیسز میں سے ہے, جس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ سوچنا نہیں چاہتے. لیکن اس پر اجر بھی بے شمار ہے اگر واقعی کوئی اس میزان میں پورا اترا. وہ ابھی آپ کو حدیثیں سناؤں گی, لیکن ابھی ذرا آپ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ اللہ کی خاطر دوستی کی علامات اور اس میں طریقہ کار کیا ہوگا. اپنی عبادات میں دیکھیے بہتری آئی یا پہلے سے بھی گئی. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ نماز کے ٹائم تو دوستوں میں گپ شپ شروع ہو گئی, اور وہ کب ختم ہوئی؟ جب نماز کا وقت ہاتھ سے جانے لگا. تو میزان ہو گیا نا آپ کے سامنے, اگر واقعی اللہ کی خاطر دوست ہو تو وہ تو بیٹھنے لگے ہوتے, اٹھو پہلے نماز پڑھے اور پھر کوئی اور کام. دوست بھٹکنے لگا, غلط کام کرنے لگا, تو میزان کیا ہوگا اللہ کی خاطر دوستی کا؟ تو نہیں, وہ مائنڈ کرے گا اگر اس کو میں نے منع کیا اسے بھٹکنے دو تھوڑا, کوئی بات نہیں, میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا. تو پھر تحائف لینے دینے کے معیار بھی بدل جاتے ہیں. وہ صرف ایک آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی, ظاہری چیزیں نہیں ہوتی, ان تک میں وہ ایک گہرائی آ جاتی ہے. عموماً آپ دیکھیں نا, جو ظاہری سطحی تعلقات ہوتے ہیں ان میں جو لین دین ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ صرف ظاہریت پر مبنی ہوتا ہے, اس کے اندر روح نہیں, وہ حکمت نہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کر آئے تھے نا, دین کی روح لے کر آئے تھے, اسی طرح اللہ کی محبت کی ایک روح ہوتی ہے, اس پر ہر چیز سچائی میں آ جاتی, خالص ہو جاتی ہے, انسان نیچر کے قریب ہو جاتا ہے, سمپلسٹی آ جاتی ہے, ہر چیز کی ایک ریالٹی نظر آنے لگتی ہے, اس کو ہر چیز کی اصلیت دکھنے لگتی ہے, وہ محض جذباتیت پر مبنی نہیں ہوتی. گفتگو کے موضوعات بہت فرق ہو جاتے ہیں. دنیا کے خاطر کی ہوئی دوستی میں عموماً محض غیبت, یعنی دوسروں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, یعنی دنیاوی محبتوں اور دنیاوی تعلقات میں, یا نفس کی خاطر کی ہوئی دوستی میں, یعنی ایک دوستی ہوتی ہے اللہ کی خاطر اور ایک ہوتی ہے نفس کی خاطر. تو نفس کی خاطر کی ہوئی دوستی میں عموماً پھر ہم نفس کی باتیں بہت کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ دوسرے کی بات, تیسرے کی بات, اس کی برائی, تیسرے چوتھے کی برائی. کیونکہ جو اللہ کی خاطر دوستی ہوگی اس میں پھر انسان عموماً ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مقصد پہ فوکس ہو جاتا ہے. کیا ہے, اپنی بات کرتے ہیں, چھوڑیں دوسروں کو, ہمیں کیا کرنا ہے. یہ دوستی و تواصل بالحق اور و تواصل بالصبر پہ مبنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ بتواسو بالحق و تواصل بالصبر پہ مبنی ہوتی ہے. بتواسو بالحق کیا, کہ جہاں کا غلط کر رہا ہو وہاں اسے بتانا کہ حق یہ ہے, اور جہاں کوئی پھسلنے لگے حق سے تو اس کو پکڑ کے تھام لے, کہ نہیں اسی پر رہو. وہ تواصل بالمرحمہ بھی آتا ہے, ایک دوسرے کو باہم رحمت کی تلقین کرنا. سوشل لائف کا کرائٹیریا بھی بدل جاتا ہے. دین کی وجہ سے جو دوست ہوتے ہیں اور دین کے بغیر, وہ پھر ایک پورا سیٹ اپ فرق ہونے لگتا ہے نا. اس میں شادی بیاہ کا طریقہ, اس میں خوشی منانے کا, غم منانے کا, وہ سارے کرائٹیریا بدلنے لگتے ہیں.
یعنی اس میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے یا دوسرے کو ہیچ کیا جائے. تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے اس میں دوست چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوا کرتے. مثلا میں تمہارا انتظار کرتی رہی اور تم میرے پاس تو آئی ہی نہیں. اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ دوست اگر کسی اور سے بات کرے تو پہلے دوست ناراض ہو جائے. اور اس دوستی میں ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں بہت ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوتی. اگری کرتے ہیں؟ یعنی تقوی کی بنیاد پہ جو دوستی ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی. اور یہ ساری باتیں جو ناراضگی کی اور اس قسم کے شکوے شکایات کی ہیں، یہ بنیادی طور پر اس وقت پیش آتی ہیں جب انسان اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے. ایک ہمیں معیار یہ بھی دیا گیا اللہ کی خاطر دوستی کا کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، آپ کو ایمان بڑھنے لگے. یہ کہتے ہیں کہ دوستی کے آغاز میں دوسرے کو غصہ دلا کے دیکھو کہ اس موقع پر اس کا طرز عمل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تم سے تو محبت کرتا ہے لیکن باقی لوگوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا ایک عام اخلاق کیا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ تو دوست ہیں، لیکن کسی انسان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مرد کی نشانی کیا بتائیے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یعنی ایک کرائیٹیریا نے ایک نظام دے دیا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں، بہت بڑا میزان ہے. تو اسی طرح یہ تو دوسرے رشتوں میں ہے نا، لیکن دوستی کے رشتے میں میزان کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے لیے تو اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا وہ آج دوسروں کے ساتھ ہے. ایک اور معیار یہ بتا رہی ہے کہ وہ عزت کی حفاظت جانتا ہو، آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی. یہ نہیں کہ دوسروں کے عیب آپ کے سامنے آ کے اٹھا لیں اور آپ کی برائیاں کہیں اور جا کے کریں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں دوستی کے بہت سے معیار ہیں. عموماً دوستی کا سب سے بڑا معیار لائک مائنڈیڈنس ہونا، یعنی کہ آپ کی سوچ دوسرے سے ملتی ہے، ہم مانگوں گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کفر اور فسق پر چلنے والے انہیں کو دوست بناتے ہیں جو کفر اور فسق کی راہ پر ہیں. مشرقین کی محبت یا ان میں قدر مشترک ان کے بت ہوتے ہیں، ان بتوں کی محبت انہیں اکٹھا کرتی ہے، وہ ان کی محبت کی بنیاد بنتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو دوستی تو نہیں لیکن کولیشن ہوتی ہے، جو یعنی جو الائنسز بنتے ہیں وہ بھی بظاہر دوستیاں ہی ہوتی ہیں. تو اگر تقویٰ کے بغیر کوئی بھی الائنس بنے، کوئی بھی اتحاد بنے، تو قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقین. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرم مجرموں کے دوست بنتے ہیں. چور ڈاکو کس طرح کے لوگوں کو دوست بنائیں گے؟ جو انہیں چوری سے منع کرے نہیں. گینگ کس طرح وجود میں آتے؟ لائک مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے نا. اسی طرح دنیاوی مفادات کی خاطر دوستیاں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات محض مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. جب تک دوسرے سے مفاد وابستہ ہو تعلق رکھا جاتا ہے، جو ہی مفاد ختم ہو انٹرسٹ ختم، سب تعلق ختم، سب خوشامد ختم، ہے نا. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثلاً ایک شخص کسی خاص عہدے پر ہے، منسٹر بن گیا، اور بہت سے لوگ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، اس کو تحفے تحائف بھیجیں گے، لیکن یہ سب کچھ کب تک ہے؟ جب تک وہ اس چیئر پر ہے یا اس آفس میں ہے. جو ہی وہ اس سے باہر نکلا بوسوں کی نظر پڑ جائے گی. لیکن جن کی دوستی کی بنیاد تقویٰ ہوگی، جو نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، اللہ کے دین پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے باہم جڑیں گے، قیامت کے دن بھی انہی کی دوستی قائم رہے گی. اور اس دن ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت رکھے، اللہ ہی کے واسطے کسی سے دشمنی رکھے، اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے، اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تسمیہ کا نہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ہم ان حدیثوں کو تسمیہ کے صیغے میں لیتے ہیں جبکہ یہ سارے جمع کے صیغے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر. چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو تم اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کسی اپنے بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو. جبریل علیہ السلام اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں، اللہ فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہے، تم اسے ناپسند کرو. چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرتے ہیں، پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں جبکہ میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا، اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا. یعنی صرف دوستی نہیں، اللہ کی خاطر دشمنی جو ہے وہ بھی ایمان کو مکمل کرتی ہے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پوچھا، کچھ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکات، کسی نے کہا جہاد. آپ نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی. ایک اور معیار یا میزان آپ کو مل گیا، اللہ کی خوشی پانے کے لیے. اور یہ اللہ کی خوشی پانا آسان نہیں ہوتا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو آپ بری بات سے روکیں اور اچھی بات کی طرف لے چلیں. حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا، قسم اللہ کی ان کے چہرے سراپا نور ہیں، اور بے شک وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا. جب لوگ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، خوب سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر ستائے گا نہ وہ غمگین ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پہ زبرجد کے بالا خانے ڈلے ہوئے ہیں، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے ستارہ جگمگاتا ہے. جیسے کسی تھے ٹاپ پہ کوئی گھر چمک رہا ہو روشنیوں سے، اسی طرح وہ اونچے جگہ پر ستاروں کی طرح چمکتے گھر ہوں گے. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ قال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ، ان کو جو اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے باہم مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا، اس نے اپنے بزرگ و برتر رب کی تعظیم کی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اے میرے بندو جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی یا دوستی کی، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہو گئے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے. یہ ہے معیار، یہ ہے میزان کہ دوستی اس سے ہو جو ایمان والا ہو، اس سے ہو جو اللہ کا فرما بردار ہو، مسلم ہو. ان سے کہا جائے گا، ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے ساتھی خوشی سے رکھے جاؤ گے. ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، زوج پیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. عموماً قرآن نے ازواج بیویوں کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن اس سے مراد مومن ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو ہوگا ہی، لیکن ان کے ایمان کی خاطر بننے والے دوست بھی ان کے ساتھ وہاں شریک ہوں گے اس جنت میں. یعنی وہ دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان پر پھرائے جائیں گے بڑے پیالے جو سونے کے ہوں گے، وہ اکواب اور پیالے. صحاف کا لفظ ہے یا صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں بڑے پیالے کو، تشتری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. من ذہب، سونے کے، وہ اکواب اور کوب یا پیالے. اب دیکھیں کہ جفنا کا لفظ بھی تو پڑھ چکے نا، جفان پڑھ چکے، جفان انکل جواب. تو سب سے بڑا جو پیالہ جس کو کہہ سکتے ہیں، ٹب یا کنٹینر پانی کا، وہ جفنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سائز میں اس سے کم، قصع، قاف، سواد، عین تھے. پھر اس کے بعد صحیفہ ہوتا ہے جو قصع سے آدھا ہوتا ہے. پھر مفیلہ ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے پیالے، بڑی تشتریاں یا بڑے بڑے تھال جسے آپ کہہ سکتے ہیں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، سونے کے بڑے بڑے تھال یا تشتریاں یا بڑے بڑے پیالے. اور ہو سکتا ہے کہ پیالے سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ بالکل سٹریٹ نہ ہو، ذرا کرو ان میں. من ذہب، سونے کے اکواب، اور اکواب دھوپ کی جگہ، یہ بھی پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا، بڑا، جیسے عام طور پہ آپ جب سرو کرنے لگتے ہیں تو بڑے پیالے میں یا بول میں آپ نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد ساتھ چھوٹے چھوٹے پیالے بھی سرونگ کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ سب سونے کے ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو نفس خواہش کریں گے، تمنا کریں گے. یعنی ان برتنوں کے اندر جو بظاہر بھی خوبصورت ہوں گے، جو کھانے کی چیز اندر ہوگی وہ بھی دل پسند ہوگی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کراکری تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو کھانا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یا مرضی کا نہیں ہوتا، یا من پسند نہیں ہوتا. لیکن وہاں پر دونوں چیزیں ہیں، کراکری بھی خوبصورت ہے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ فوڈ ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی، جو تمہاری مرضی کی ہوگی، جس کی تمہیں اشتہا ہوگی، جس کی تمہارے اندر طلب ہوگی یا کریو ہوگی. تشتہی وہ تلذ العیون، اور صرف ٹیسٹ ہی نہیں، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت، آنکھوں کی لذت کا سامان. یعنی کچھ کھانے ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے جائیں تو منہ میں پانی بھر آتا ہے، تو ان کھانوں کو دیکھ کے بھی دل خوش ہو جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا اچھا خوبصورت کلرفل فروٹ ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے اس کو تو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، دل چاہتا یہ رکھا رہے اور اس کو ہم دیکھتے رہے،
کیونکہ کھانے سے زیادہ اس کا دیکھنا دل کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح وہاں سلذ العین آنکھوں کی لذت کا سامان, جس سے نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آنکھیں لذت پا جائیں گی. وانتم فیہا خالدون اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنہ اور یہ جنت, التی اورثتموہا جس سے تم وارث بنائے گئے ہو, بما کنتم تعملون یہ اس وجہ سے تمہیں ملے گی کہ تم عمل کرتے تھے, تمہارے اعمال کی بدولت تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کو اپنا مال بھی اچھا لگتا ہے, لیکن وہ مال جو وراثت میں ملتا ہے اس کو انسان ایک خاص طرح اون کرتا ہے, اس میں ایک اور طرح کی محبت ہوتی. مثلاً اگر آپ میں سے کسی کو بھی کچھ ایکسپیرینس ہے, پیرنٹس یا کسی اور عزیز کی طرف سے چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں جو آپ کے حصے میں آئی ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک خاص ایسوسیشن بھی ہو جاتی, ایک خاص یاد بھی, ان چھوڑ جانے والوں کی ایک محبت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو وراثت کا لفظ یہاں آیا ہے یہ بھی خاص معنی رکھتا ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھیے بات کو, ملے گا تو اعمال کی وجہ سے, کیونکہ وہ تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے, تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ملے گا, لیکن اس کو لیتے ہوئے تمہیں ایسے ہی فیلنگ ہوگی جیسے کوئی وارث وراثت کا مال لیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی جنت تمہیں اتنی اپنی لگے گی, جنت ملے گی اس وقت جب تم عمل کرو گے, لیکن جب مل رہی ہوگی تو تمہاری فیلنگز کیا ہوں گی کہ اچھا یہ تو وہی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں, یہ تو اپنی سی چیز ہے. جس طرح وراثت کا مال ایک جانا پہچانا ہوتا ہے, انسان اس کو خوشی سے لیتا ہے یا اپنا سمجھ کے لیتا ہے, اسی طرح اس کو لینے میں بھی خوشی ہوگی. وراثت کے ساتھ جیسے یادیں وابستہ ہوتی, اسی طرح نیک اعمال کے ساتھ بھی ایک طرح سے یاد وابستہ ہوگی. اور پھر یہ کہ جب ان کو وہ جنت کے پھل دیے جائیں گے تو وہ اتو بھی متشابہ والی کیفیت بھی ہوگی. اور یہ بات یہ ہے کہ جنت صرف عمل سے نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے, اللہ کی رحمت اور فضل ضروری ہے. اچھا وراثت آپ کو ایک طرف سے تو اس لیے ملتی ہے کہ آپ کسی کے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک تعلق ہے, اور دوسری طرف یہ کہ وہ آپ کی اپنی کمائی ہی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, اس خاص تعلق کی وجہ سے آپ کا حق بن جاتا ہے اس پر. لکم فیہا فاکہتن کثیرتن منہا تأکلون تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ گے, یعنی اتنے کثرت سے ہوں گے کہ کسی پھل کے کم ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا. دنیا میں تو جو چیزیں استعمال کی جائیں وہ ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں, فریج خالی ہوتا جاتا ہے اور آپ کو کھانے کے ساتھ جہاں مزہ آ رہا ہوتا وہاں تھوڑی سی فکر بھی ہوتی ہے کہ اچھا پھر لانا ہوگا, لیکن وہاں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. باقی تم کثیر تم ہوں گے, ایک تو یہ کہ کثیر اقسام ہوگی, مقدار کثیر ہوگی, اور ہر طرف ایک بہار ہوگی ان کی,